قصدي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تو اصل بات کیا ہے کہ یہاں پر یہودیوں کی جو شرارتیں تھیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں آ کر بیٹھتے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، تو اس وقت جو ہے وہ کسی بات کو توجہ سے سننے کی بجائے اس کو توجہ نہیں دیتے تھے، کبھی آپس میں بات بھی کرنا، اور یہ ہے کہ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ بات پھر سے بتائیں. تو رعینا، تو رعینا عین کو صرف کسرہ، خالص کسرہ کے ساتھ پڑھنا، رعینا اور رعینا تھوڑا سا جیسے لٹکا کر پڑھنا، تو زبان کو مروڑ کر رعینا کہنے کی بجائے رعینا کہتے تھے، جس کا مطلب کیا تھا کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، ذرا بات دہرا دیجئے. اور اس کے ایک معنی یہ بھی تھے کہ سن اے ہمارے چرواہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ایک خاص آداب بتایا ہے، ادب بتایا ہے. اور نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا، بلکہ علم کی محفل کا جو ہے وہ ادب اور آداب جو ہیں وہ یہاں پہ سامنے رکھے گئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگوں ایمان لائے ہو. اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے لیے یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھی، اور ان کے جو شبہات ہیں نا ان کا بھی جواب دیا گیا ہے. کیونکہ بعض اوقات محفلوں میں اور برسبیل تذکرہ جو یہودی تھے وہ ایسے شک اور شبہات پیدا کرتے تھے، ایسی باتیں پیدا کرتے تھے، ایسے خاص خاص نقطے جو تھے وہ زیر گفتگو لایا کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کے دل میں بھی شک جو ہے وہ پیدا ہو اور وہ الجھنے لگے، بحث میں پڑ جائیں، اور بہت سے اشکال اور بہت سی منہ شگافیاں جو ہیں وہ نکل آئیں. تو اس سے کیا ہوتا تھا نقصان کہ بعض اوقات جو ابھی نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی پور فریب مکارانہ باتوں کے بیچ میں آ جاتے تھے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لا تقولوا راعنا، کہ آپ بھی راعنا کہیں. کیونکہ ویسے راعنا کہنا کوئی غلط بات نہیں، کہا جا سکتا ہے کہ میری طرف توجہ کیجئے یا میری بات کو توجہ سے سنیے، ہے نا، تو ذرا بات کو دہرا دیجئے، اس کے لیے جو ہے یہ لفظ کہا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہودی جو تھے وہ اپنے سلام میں بھی، اپنے کلام میں بھی، ہر طرح سے اپنے دل کا بخار جو تھے وہ نکالتے تھے، اور منہ سے کچھ کہتے تھے اور زیر لب کچھ کہہ دیتے تھے. جیسے ہوتے ہیں نا کہ منہ سے کچھ کہنا اور پھر ایسے بڑبڑانا، تو کچھ اور بات کہہ دیتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ظاہری ادب آداب کو تو یوں شو کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ ہم اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے تھے، کوئی کمی نہیں رکھتے تھے. اور اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن میں بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی. جو اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی ایسا کیوں کرتے تھے، وہ کیوں اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے، اور وہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام اور عزت نہیں کرتے تھے. تو وہی بات جو پہلے آپ پڑھ چکی کہ جب نبی ان کی نسل میں اور ان کی قوم میں سے پیدا نہ ہوئے، یعنی بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں چلی گئی، تو وہ لوگ جو تھے وہ کیا ہوا کہ وہ لوگ ناراض ہو گئے، ان کے اندر تعصب تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ آخری نبی جو ہے یہ بھی ان کے اندر سے ہی آئے، ان کے اندر ہی پیدا ہو. اور جب ان کو یہ بات پتا چلی کہ ان کے اندر سے نبی پیدا نہیں ہوا، تو الٹا وہ اس پر ناراض ہو گئے. تو وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف جو تھے کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کی یہ جو منافقانہ باتیں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں آتے تو ظاہر تو یوں کرتے تھے کہ آپ جو علم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ جو وہی بتا رہے ہیں تو ہمیں بہت شوق ہے اس کو سیکھنے کا, تو رائنہ کہتے تھے. لیکن زوم آنی بات کیا تھی کہ لوگ یہ سمجھے کہ علم کے طالب ہیں لیکن وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے, آپ کی توہین کرتے تھے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا, کیونکہ مسلمان بھی بعض اوقات یہ لفظ بولتے تھے رائنہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ تم کہا ہی نہ کرو, لا تقولو, یہ نفی میں آرڈر ہے. پل ہوتا ہے نا آرڈر دینا, کہو کسی کو, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کام کر لیں اور ایک یہ کہ آپ یہ کام نہ کریں, جیسے کسی کو آرڈر دے کر یہ بات کہنا, لا تقولو تم نہ کہا کرو رائنا, کہ تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہ کہا کرو, کیونکہ وہ زبان کو چینج کر کے جو ہے وہ اس کو کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں. تو کیا کہا کرو, وقول انظرنا, بلکہ یوں کہا کرو کہ انظرنا, ہماری طرف نظر کیجئے, ہماری طرف توجہ کیجئے, ہماری طرف جو ہے وہ دیکھیے, یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کرو کہ انظرنا. تو اس سے کیا مراد تھی کہ انظرنا جو ہے وہ کیوں کہو, کیونکہ اس سے رائنہ کہہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دو اور تمہیں ان کے جو ہے وہ ان کی جو یہ سازش ہے ان کا پتہ بھی نہ چلے. جی آپ کو یاد ہے یہ واقعہ بھی کہ ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ السلام علیکم, کہ آپ پر موت آئے, سام موت کو کہتے ہیں اور السلام سلامتی کو کہتے ہیں, ہے نا. تو پیارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے بھی وہی جواب دینا چاہا تو آپ نے ان کو منع کر دیا. تو ایسے الفاظ اختیار کرنا کہ جس سے کوئی اور غلط کام بھی ہو سکتا ہو یا اس کا احتمال باقی ہو, تو اسے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک استاد تھے, تو ایک استاد کا کیا مقام ہے اور ایک استاد کا جو ہے وہ کتنا ادب ہے. وہ کہ ہم زندگی میں بہت سے انسان کو استاد ملتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے تو وہ بھی ایک استاد ہے, بریانی پکانی نہیں آتی تو اس کا بھی ایک استاد ہے, کڑھائی نہیں آتی تو اس کا بھی ایک استاد ہے نا, ہر چیز کا, کپڑے استری کیسے کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں سب کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ہمیں استاد ہوتا ہے. آپ مستقل اگر خاموشی سے کسی کو دیکھیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جو وہ استاد جو انسان کو ہدایت سے ہم کنار کر دے, وہ استاد جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی روشنی سے مالا مال کر دے, تو اس کی کیا ہی بات ہے کہ اس کا پھر ادب اور عزت اور احترام کرنا کتنا ضروری ہے. وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اس کے ساتھ استاد تھے, ہے نا. تو ان کی محفلوں کے بھی آداب ہمیں ملتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ الحجرات میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ بدو کیا کرتے تھے کہ آپ کے حجرے کے باہر آ کر اونچی اونچی آواز میں آپ کو پکارتے تھے کہ اے محمد باہر آ, نہ آپ کی نیند کا آرام, نہ آرام کا خیال, اور نہ ہی یعنی نہ نیند کا خیال کرتے تھے نہ آرام کا خیال کرتے تھے اور آوازیں دیتے تھے, اور اتنا بھی نہیں چاہتے آرام, سوچتے تھے کہ آپ جب باہر آئیں گے تو ہم بات کر لیں گے. تو قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ اس طرح اونچی اونچی نہ پکارا کرو, اور یہ بھی نازل آیتیں ہو گئیں کہ پیارے اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو, لا ترفعوا اصواتکم من صوت نبی, نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو وہ سب ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. ایک صحابی تھے, ان کی آواز بڑی اونچی تھی, اور وہ جو تھے حضرت قیس رضی اللہ عنہ, وہ کتنے دن نماز با جماعت میں نظر ہی نہ آئے. تو پھر آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ بھی کیوں نظر نہیں آ رہے, تو جب وہ صحابی آئے واپس تو وہ بتایا انہوں نے کہ وہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے, میری آواز تو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی ہے, قدرتی طور پر اونچا بولتے تھے. تو حالانکہ اس سے یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کی آواز قدرتی اونچا ہو, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے استاد کو بول لینا دینا, اس کی بات کو کاٹنا یا شور کرنا, یا جیسے استاد پڑھا رہا ہے تو آپس میں بولنا, باتیں کرنا مختلف طریقے سے. تو یہ تھا کہ تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو, है ना, उनकी जगह पर अपनी बात को ना रखो, उनकी बात से अपनी बात को ऊपर ना रखो, ये अदब बताया गया था। तो यहां पर भी क्या बताया गया है कि उनजुर ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो। तो इससे क्या हमारे लिए फिर जिंदगी में क्या असूल निकलता है कि हम अपने असातिज़ा से, वो तजवीद का उस्ताद हो या कुरान का हो, वो हदीस का हो, किसी भी चीज का उस्ताद हो, बेशक हम आम स्कूलों में भी जाते हो, तो हमेशा जब उस्ताद क्लास में आ जाए तो खामोश होके बैठना, अदब करना, तवज्जो से सुनना, ये बहुत जरूरी है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तवज्जो से, अदब से, और बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जब इंसान किसी की रिस्पेक्ट करता है, उसका अदब करता है, और फिर आगे उस्ताद जो कुछ सिखाता है ना, वो बहुत फास्ट लर्नर बन जाता है और बहुत कुछ उसको आता है अदब की वजह से ना। तो अब हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे उस्ताद को बार बार ये ना कहना पड़े कि आप खामोश हो जाएं, या आपको जैसे आप क्लास में आती हैं तो पता है हमारा एक टाइम टेबल है, ये विस्तृत अब ये तजवीद का है या ये कुरान का है या ये हदीस का है या ये लिटरेचर का, जो भी पीरियड है, तो उसके लिए जो है वो खामोशी से बैठा जाए। और चूंकि जब तक खामोश नहीं होंगे तो फिर सुन नहीं सकते, तो बस मऊ, जैसे मसलन पेपर आपका हुआ तो आपको पेपर हल करने की हदायत दी गई, अगर आप हदायत तवज्जो से नहीं सुनते फिर आप कहते हैं कि पता नहीं ये करना था कि ये करना था, या आप लेट आते हैं, तो जब हमारा टाइम मुकर्रर है तो आप वक्त पर आइए ताकि जो है ना डिस्टर्बेंस ना हो और पूरा जो हमारे क्लास का एक सिस्टम है वो सही से कायम रहे। तो उनजुर ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो, बस मऊ, खूब तवज्जो से बात को सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और ये काफिर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक हैं। इसका ये मतलब है कि ये कहना नहीं मानते, ये जो है वो नाफरमानी करते हैं, तो इनको तो इनकी इस पकड़ की सजा मिलेगी, और बड़ा सख्त अजाब जो है वो मिलेगा, बड़ा सख्त अजाब मिलेगा, अजाबुन अलीम, अलीम दर्दनाक अजाब इनको मिलेगा, इनकार करने वालों को, क्योंकि काफरों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया, अल्लाह के रसूल की किताब का इनकार किया, कुरान मजीद का इनकार किया, तो इनके लिए दर्दनाक अजाब है। फरमाया मैं यवद्दुल लजीन कफरू मिन अहलिल किताबी वलल मुश्रिकीन युनज्जल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, ये पसंद नहीं करते जिन्होंने कुफर किया है अहले किताब में से भी और ना ही मुश्रिकीन के, नाजिल हो जाए आप पर आपके रब की तरफ से कोई खैर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिन लोगों ने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, और इनकार करने वाले कौन कौन से हैं, एक तो यहूदी, दूसरे ईसाई, तीसरे मुशरिक, तो कोई भी हो अहले किताब में से हो, जिन पर जो है वो वही उनके आई, उनके पास नबी आए, उनके पास अल्लाह की तरफ से हदायत आई, वो हो, या फिर शिर्क करने वाले जिनके पास, जिनको हदायत का पता ही नहीं, जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, शिर्क करते हैं, वो हो या वो हो, वो ये पसंद ही नहीं करते कि आप पर आपके रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल हो। तो ऐसा क्यों था कि अहले किताब ये पसंद नहीं करते थे कि आप पर आपके रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल हो? तो इसकी असल वजह क्या थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि नबी जो है वो किसी और नस्ल से हो, वो चाहते थे वो बनी इसराइली से हो, तो इस वजह से उनके अंदर एक गुस्सा था, उनके अंदर एक हसद था, वो कहते थे कि सारे के सारे खैर और शरफ के हम वारिस हैं और बाकी सब जो हैं वो क्या हैं, बेसर और सामान हैं, वो कलाश हैं, खाली हैं। तो जब ये विरासत जो थी ना, कि अब जो है जैसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है और उम्मत मुस्लिमा को जो है वो वारिस बनाया गया, तो वो लोग जो थे वो इसको बर्दाश्त ही ना कर सके। अल्लाह ताला ने जब ये कहा ना कि मैं जो हूँ वो जमीन में एक खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ, तो उस वक्त तो आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद बनी इसराइल में खलीफा थे और बहुत से नबी में आए, लेकिन जब इन्होंने नेमतों का जो है वो एहसास ना किया, नेमतों का पास ना किया, जब उन्होंने कदर शनासी ना की और उन्होंने न शुक्री की नमक हरामी की, तो अल्लाह ने फिर जो थी क्या की विरासत से इनको माजूल कर दिया कि दुनिया की कौमों की जो इमामत थी उनसे इनको माजूल करके बनी इस्माइल में इमामत जो थी वो भेज दी, मुसलमानों में इमामत जो थी वो आ गई। तो नबी का इनके अंदर ना होना ही इस बात का ऐलान था कि अब जो है किसी और में जो है वो इमामत जा रही है। तो इससे जो थे ये लोग बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपनी खैर के लिए और जो है वो नबी बनाने के लिए जिसको चाहे पसंद करे, जिसको चाहे मुंतखिब करे, कोई उसका जो है वो शरीक नहीं हो सकता, कोई उस भलाई में आगे बढ़कर जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता। तो यहाँ पर जो है उनको ये तकलीफ थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलादे इस्माइल में क्यों पैदा हुए, वो तो औलादे इस्माइल को अपने से हकीर और कमजोर समझते थे, और इस्माइल और इसराइल थे तो ये कजन ही आपस में ना, रिश्तेदार ही थे ना, लेकिन इसके बावजूद जो थी वो इनके अंदर जो थी वो एक हसद की कैफियत पैदा हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ये बात कहते हैं कि ये जिन लोगों ने दावत हक को कबूल करने से इनकार ही कर दिया, खावो यहूदी हो या ईसाई हो, अहले किताब में कौन कौन लोग शामिल आते हैं, यहूदी और ईसाई, अगर आपसे पूछा जाए कि अहले किताब कौन है तो आप क्या कहेंगी, यहूदी और ईसाई दोनों, जिन पर जो है वो तो किताबें नाजिम हुई तौरात और इंजील, और या फिर मुशरिक हों, ये हरगिज पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो। इससे मुराद क्या है कि आपको नबी बनाया जाए या आप पर कुरान मजीद की आयात अहकामात जो हैं वो नाजिल हों। तो तुम्हारे यहाँ पे भलाई से मुराद भी अल्लाह ताला के खास अहकामात हैं जो रसूल अल्लाह पर नाजिल हुए, मुसलमानों की तरफ जो है वो नाजिल हुए। आगे अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है, जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए यख्तसु चुन लेता है, और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि मेरे फजल और रहमत का कोई जो है वो ठेकेदार नहीं बन सकता, मेरी रहमत और मेरा फजल पर किसी की अजारादारी नहीं हो सकती। एक तरफ कुरैश के सरदार चाहते थे ना कि फजल और रहमत के वो मालिक और मुख्तार है, वो कहते थे अगर अल्लाह ने नबी बनाना था तो ताइफ और मक्का के सरदारों में से किसी को क्यों ना बना दिया। फिर वो ये कहते थे कि अगर जो है इसी तरह यहूदी कहते थे कि नबी आना था तो हम ही में से आना चाहिए था, पहले तो दुआएं मांग रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और जब वो आ गया तो फिर उसका वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो फिर उसका इनकार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये मेरी रहमत है और मैं ये शाह मैं जिसको चाहूँ इसके लिए मुंतखब कर लूँ, कोई गरीब हो, कोई मिस्कीन हो, कोई मक्का का सरदार ना भी हो। और फिर चूंकि यहूदियों पर अहले किताब पर अल्लाह ने बेशुमार नेमतों का नजूल किया और बहुत से उन्होंने वादे किए, उन तमाम वादों को तोड़ा, अहद शिकनियां की, तो अल्लाह ताला ने उनको इमामत से माजूल कर दिया। तो आप ये सोच लें कि मुझ पर और आप पर उम्मत मुस्लिमा पर भी तो बहुत सी अल्लाह ने जो है वो नेमतों की बारिश की है, बहुत से अनामो अकराम की बारिश की है, और आज हम भी इस पर खुश होते हैं कि हम जो है हम कौन, हमारे अबाओ अजदाद कौन थे, है ना। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, है ना। तो हम इसी पे खुश होते हैं ना, पिदरम माँ सुल्तान भूत, मेरा बाप तो बादशाह था, हम जो हैं वो नवाबों की फैमिली में से हैं, हम जो हैं वो जो है वो मुगलों के शहजादों में से हैं, या हमारे यहाँ जो थी वो हम सैयद हैं, मतलब ऊंची जात से ताल्लुक कायम करके हम खुश होते हैं, लेकिन असल चीज तो अमल है, और जब कोई अमल नहीं करता तो अल्लाह बदअमलियों की वजह से फिर उसको जो उसका असल मकाम होता है उससे माजूल कर देते हैं। और अल्लाह ताला ये भी ऐलान करते हैं कि वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, वो जिसको चाहे अपनी रहमत के लिए मखसूस कर ले, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے جس کو چاہے جو ہے وہ اپنے فضل کے لیے مخصوص کر لے۔ پھر اب یہ ہے، کیونکہ ایک تو یہودیوں کی یہ شرارت تھی کہ رعائنہ کہنا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی بے ادبی کرنا، دوسری ان کی ایک اور شرارت کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ پچھلی کتابیں جب اللہ ہی کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر قرآن کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی، پھر ان کتابوں میں جو اللہ کے احکامات تھے ان کی جگہ قرآن کے احکامات پھر کیوں نازل ہو گئے، ہے نا؟ تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ کیا ضرورت تھی کہ ایک کو ہٹا کر پھر دوسرا لایا جائے، جب وہ تھا ہی اللہ کی طرف سے، تو گویا کہ وہ شک پیدا کرتے تھے کہ یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ آیت نمبر 106 میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ماں ننسخ من آیتن، کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یعنی کینسل کر دیتے ہیں، اور ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، ناتی بھی خیر منہا او مثلہا، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی جو چیز کینسل کر دی گئی اور اس کی جگہ جو چیز لائی گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہودیوں کا قرآن کو مشکوک بنانا اور یہ کہنا کہ جب قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، منزل من اللہ ہے، اور تورات بھی تو منزل من اللہ ہے، تو پھر قرآن اور تورات کے اندر فرق کیوں ہے؟ پھر تورات کی بجائے قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسے چاہے کرے، وہ جب چاہے جس اپنے آرڈر کو کینسل کر دے اور جب چاہے اس کو ویسے ہی بھلا دے، اور جب چاہے اس کی جگہ کوئی اور چیز لے آئے، اس سے بہتر چیز لے آئے، یا کم از کم ویسے ہی لے آئے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ تو اس سلسلے میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، تو کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو کیا تھی کہ خود یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں کے ایک حصوں کو بھلا دیا تھا، ہے نا؟ ہم نے پیچھے پڑھا نا، افتو منونا بباد الکتابی و تکفرونا بباد، کہ بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب اس کو بھلا ہی دیا، جب ایمان ہی نہ لائے، تو وہ ان کے ذہنوں سے بھی ہٹ گیا اور انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل بھی کر لیا۔ دوسری بات کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو احکامات دیے وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق دیے، اور بعد میں جب قرآن مجید نازل ہوا اور خاتم النبیین آخری نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبی بن کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخری کتاب بھی جو تھی وہ نازل کر دی۔ تو اس کو ہم یوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر اور حکیم اس کے لیے دوائی تجویز کرے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مریض کی حالت بدلے گی، چینج ہوگی پیشنٹ کی، اس کے مطابق وہ ڈوز دیتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ اتنی کھانا، پھر اس کو کم کر دیتا ہے، پہلے کہتا ہے یہ دوائی 3 دن کھانا، پھر 3 دن کے بعد اس دوائی کو چھوڑ کر 5 دن بعد دوسری دوائی کھانا۔ بعض اوقات ڈاکٹر ایک ہی دفعہ بتا دیتا ہے کہ کیا کیا آپ نے کھانا ہے اور کس طرح کھانا ہے، اور بعض اوقات کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا، پھر وہ دوائی چینج کر دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کیا افیکٹ ہے۔ تو اب جو ہے اب اس کا یہ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی جیسے کیفیت بدلے گی تو اس کے مطابق اب اس کو یہ چیز اس طرح چاہیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی شروع کے زمانے میں اس وقت کے حالات اور ضرورت کے مطابق جتنی ترقی تھی، جتنا تمدن تھا، جتنے لوگ تھے، اس کے مطابق اپنی شریعت بھیجی، اپنے قانون کو بھیجا اور اپنے نبیوں کو اپنے احکامات دیے۔ پھر جو وقت اور حالات میں ترقی آئی، تہذیب اور تمدن ترقی کرتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو احکامات میں تھوڑی بہت چینج کر کے، تبدیلی کر کے، مزید اس میں جو ہے وہ کبھی کسی کا اضافہ کیا، کبھی کسی کی کمی کی، ہے نا؟ پھر تیسری بات یہ کہ جیسے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کتاب آتی ہے تو اس کے ایڈیشن آتے ہیں، پہلا ایڈیشن، پھر دوسرا ایڈیشن، پھر لاسٹ ایڈیشن آ جاتا ہے نا، تو ہر آنے والا ایڈیشن پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا دنیا میں تو یہ جو ایڈیشن آتے ہیں تو انسان کے علم میں کمی ہے، وہ مشورے لیتا ہے، وہ تبصرے سنتا ہے، پھر اس کو بیٹر کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے علم میں کمی ہے, بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود ضرورت کے مطابق, انسانیت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں. صحیح ہے؟ تو اسی کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. اس کی میں آپ کے سامنے مثال بھی رکھتی ہوں کہ پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ وراثت کے بارے میں احکامات نازل کیے, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 181 میں ہم پڑھیں گے. اس آیت کی روح سے کیا تھا کہ میت اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وصیت کرے. ٹھیک ہے؟ جب سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 یہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے مقرر کر دیے, ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں. اب میت کے ذمے وصیت کرنا فرض نہیں رہا, بلکہ کیا تھا کہ وہ غیر ذوی الفروض کے لیے, یعنی جن کے حصے مقرر نہیں ہیں, فرض نہیں ہیں, ان کے حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے. اور کتنے کی؟ 1/3 کی. اور وہ بھی فرض نہیں ہے, وہ چاہے تو اختیاری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی جو ہے وہ وصیت کر دے, پر ان کے لیے نہیں کرے گا جو اس کے قریبی رشتہ دار ہے, جن کے حصے اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیے ہیں. تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 جو ہے یہ منسوخ ہو گئی آیت نمبر سورۃ نساء کی 11 اور 12 سے, ہے نا؟ تو سورۃ نساء کی آیت 11 اور 12 نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 181 کو منسوخ کر دیا. آج کوئی بھی اپنے جو جیسے ماں باپ ہے, اولاد ہے, اس کے لیے خود سے وصیت نہیں کر سکتا. جو اللہ نے اسے مقرر کر دی ہے اس کے مطابق ہی اس کو کرنا ہے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی. پھر اسی طرح سے سورۃ نساء دوسری مثال اس کی کیا ہے کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 میں 15 میں زانیہ عورت جو ہے, جو عورت زنا کرے گی اس کی سزا کیا مقرر کی گئی کہ جب وہ زنا کرے تو اس کو مطلب سمجھاؤ, اس کو مارو پیٹو, پھر باقی عمر اس کو گھر میں قید کر دو. اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ پھر اللہ چاہے تو اس کے لیے کوئی اور نئی سزا مقرر کر دے, کوئی اور سزا تجویز کر دے. جب سورۃ نور نازل ہوئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بتا دی کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں. ٹھیک ہے؟ سورۃ نور کی آیت نمبر 2. اب پھر اس کے مطابق کیا ہوا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 جو تھی وہ کینسل ہو گئی, منسوخ ہو گئی آیت نمبر 2 سے سورۃ نور کی. اب کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ کوئی زنا کرے تو پھر جو ہے حکومت اس کو جو ہے وہ گھر میں قید کر دے, بلکہ کیا ہے کہ اب اس کی سزا کوڑے ہیں, اور شادی شدہ جو ہوں ان کی تو رجم کی سزا ہے. پھر اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے میت کے وارثوں پر فرض تھا کہ وہ اس بیوہ کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالیں گے اور اس کا خرچ برداشت کریں گے. بعد میں بیوہ کی عدت جو تھی وہ 4 ماہ اور 10 دن مقرر ہو گئی. اب بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن. اور اس وقت جب کہا گیا تھا کہ بیوہ عورت جب جس کا شوہر مر جائے اس کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا, اور اس کو نان نفقہ, کھانا پینا, ساری جو اس کی بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا ہے, کیوں تھا؟ اس وقت بیوہ کے وراثت میں حصہ ہی کوئی نہیں تھا, ہے نا؟ تو جب وراثت میں حصہ مقرر ہو گیا کہ شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی حصہ ملے گا, تو اب یہ آیت بھی کینسل ہو گئی. اب بیوہ کے بارے میں کیا ہوا کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی, دوسری بات یہ کہ وہ شوہر کے پاس عدت گزارے, اس کے بعد وہ آزاد ہے, وہ جو چاہے اپنے بارے میں فیصلہ کرے, اور اس کے جو بھی اس کی ذمہ داری ہے, بیسک نیڈز, کھانا پینا, وہ پھر میت کے وارث جو ہے اس کو پورا کریں گے. تو پہلے سال بھر کا خرچہ تھا, اب یہ ہے کہ وراثت میں اس کا حصہ مقرر ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال. تو ایسی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اسی طرح سورۃ انفال میں جو ہے اس کی آیت نمبر 65 کی روح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جرت ایمانی کا معیار یہ بتایا کہ ایک مسلمان کو 10 کافروں پر غالب آنا چاہیے, 1/10 کی پرسنٹیج نسبت بنی ہے. یہ حکم ان مسلمانوں کے لیے تھا جو علم اور عمل میں پختہ اور ہر طرح کی سختیاں برداشت کر چکے تھے, اللہ پر ان کا بڑا کامل ایمان تھا. بعد میں اسلام لانے والے مسلمان جن کی تربیت پوری طرح نہ ہو سکی, اللہ تعالیٰ نے معیار میں کافی کمی کر دی. اگلی آیت میں فرمایا، ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا کہ ان میں سے بھی ایک مسلمان کو کم از کم دو کافروں پر تو ضرور غالب آنا چاہیے، ہے نا؟ تو سمجھ آگی بات کی؟ پہلے کیا کہا کہ ایک کو جو ہے وہ 10 کافروں پر غالب آنا چاہیے، پھر کہا کہ کم از کم ورنہ پھر ایک کو 2 پر ضرور غالب آنا چاہیے، تو حالات کے مطابق جو ہے وہ احکام لاگو ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گئی ناسخ اور منسوخ، یہ اس طرح کی مثالیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ ہم اس کو جو ہے وہ ما ننسخ من آیت، کہ ہم آیت کو کیا کرتے ہیں کینسل کر کے اس کی جگہ چیز لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا کہا کہ او ننسیہا، یا اس کو بھلا دیتے ہیں، تو بھلانے سے مراد کیا ہے؟ تبدیلی کی دوسری شکل، چینج کی کیا بتائی؟ کہ وہ آیت یا پھر وہ جو جملہ ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ اس کی سورت اعلیٰ میں آپ دیکھیں، سورت اعلیٰ آیت نمبر 6 اور 7، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی ہم تمہیں پڑھائیں گے جسے تم بھولو گے نہیں مگر جو اللہ چاہے، ہے نا؟ اور اب بھلانے کی صورت کیا تھی کہ رسول اللہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا دورہ کیا کرتے، تو اس دوران جن الفاظ کو، جن جملوں کو منسوخ کرنا اللہ کو منظور تھا وہ آپ بھول جاتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام اس کا تکرار نہیں کرتے تھے، صحیح؟ تو اس طرح کی ہمیں مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سورت نساء کی آیت نمبر 24 میں ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے بعد الٰى اجلٍ مسمى کے الفاظ بھی نازل ہوئے، جس کی روح سے مجاہدین کے لیے محاذ جنگ کے دوران متا حلال ہوتا رہا، لیکن بعد میں پھر اس کو جب حرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو بھلا دیا اور وہ شامل قرآن نہ ہو سکے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کی آیت نمبر 26 میں کہا کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کوئی حقیر مخلوق کی مثال بیان کرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آیت بھی نازل کی تھی کہ جس میں مچھر کی مثال بیان کی گئی تھی، ہے نا، اور کافروں نے اس کا مذاق اڑایا، اور مچھر کی وہ مثال والی آیت پھر قرآن میں موجود تو نہیں ہے، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں بھلا دیا۔ آپ مچھر والی بات یاد کر لیں، آسان کہ اللہ اس کو بھلا دے۔ اچھا، تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو ہے نا کینسل کر دینا، اس کی جگہ اور حکم آ گیا، دوسری چیز ہے اس کو بھلا ہی دینا، اور وہی کہ آپ کو پتا ہے نا دو شکلیں ہیں، ایک تو وہی جو تلاوت کرتے ہیں اس کو وہی متلو کہتے ہیں، دوسری جو غیر متلو ہے، اور آپ کو جیسے وہی غیر متلو کی مثال کے بھلا دینا کیسے ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، ہے نا، آپ نے رسول صحابہ سے کہا کہ مجھے دکھایا گیا خواب میں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، پھر میں اٹھا کہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور میں پھر بھول گیا، مجھے بھلا دی گئی وہ بات نا۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو بھلا ہی دیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے کہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اگر ایک ہی رات پتہ ہوتی تو بس اسی رات عبادت کرتے، تو ٹھیک ہے، یہ ہے دوسری۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ناتی بخیر منہا، کہ اس سے اچھی چیز لے آتے ہیں، اس سے بھی اچھی چیز، او مثلہا، یا پھر کم از کم ویسی ہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے وہ کسی چیز کو کینسل کر دے، چاہے لوگ بالکل ہی اس کو بھلا دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کیا کرے کہ اس سے بہتر چیز لے آئے یا کم از کم بالکل ہی ویسی چیز لے آئے۔ او مثلہا، یہ آیت آگے سب کو سمجھ میں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ کیا ہے، ملک السماوات والارض، کہ بادشاہ اصل میں تو اللہ ہے، اس کی مرضی جس کو چاہے نبی بنائے، جس پر چاہے وہی نازل کرے، جس کو چاہے اپنے نبی بنانے کے لیے مخصوص کر لے، جس کو چاہے اپنی کتاب کے لیے مخصوص کر لے، اس کی مرضی جو چاہے آیتیں نازل کرے، جو چاہے کینسل کر دے، جو چاہے وہ لا دے، چاہے تو ویسی لے آئے، چاہے تو اس سے بھی اچھی چیز لے آئے، یہ اللہ کی مرضی ہے. لوگ اللہ کی خدائی میں جو ہے نا وہ مداخلت نہیں کر سکتے. لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ رخنا اندیزیاں نہیں پیدا کر سکتے، رخنا اندازیاں نہیں پیدا کر سکتے، اور منہ شگافیاں نہیں ان کو پیدا کرنی چاہیے. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ تورات کو کینسل کرنا، قرآن مجید کو اس کی جگہ پہ لے آنا، یہودیوں کو امامت سے معزول کرنا اور مسلمانوں کو اس کی جگہ پہ ان کا تقرر کر دینا، یہ اللہ کی مرضی ہے. جو چاہے وہ کرے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. تو زمین و آسمان کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، تو جو بادشاہ ہوتا ہے اختیار بھی اس کا ہوتا ہے، وہ جس سے چاہے کچھ چھین لے، جس کو چاہے وہ دے دے، اور جس کو چاہے وہ عطا کرے، جس کو چاہے وہ محروم کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت میں جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ آگے نہیں آ سکتا، کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی شخص جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید میں اس طرح کا مضمون اب بار بار پڑھتی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 بہت اچھی آیتیں ہیں. یہ بھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو ان دو آیتوں میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ جو چاہے اللہ کرے، جس کو چاہے مصر کے تخت سے اٹھا کر سمندر کی لہروں کے سپرد کر دے، اور جس کو چاہے اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دے. ایک یتیم کو اور بن باپ کے جو پیدا ہوا اس کو نبی بنا دے، اس کو جو ہے وہ تاجدار مدینہ اور مکہ بنا دے، اس کو اسلامک سٹیٹ کا پہلا حاکم بنا دے، اور مکہ کے سرداروں کو غزوہ بدر میں، بدر کے میدان میں بڑے بڑے سردار جو تھے ان کو ڈھیر کر دیا. تو یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اس پر نہیں پریشان ہونا چاہیے. جو جس کی قسمت کا ہے اس کو ملے گا. کسی کو اللہ نے علم زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے رزق زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے حسن زیادہ دیا، کسی کے بچے زیادہ دیے، کسی کو بچے لائق اور نیک دے دیے، کسی کی کوششوں کے باوجود بھی وہ نیک نہیں بنتے. تو کیا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، یہ اللہ کی بادشاہی، جو چاہے کرے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور نہ ہی تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا. جس اللہ جس کو دوست نہ بنائے پھر کوئی اس کا دوست نہیں بن سکتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا جس کو اللہ جس کی مدد نہ کرے. تو اللہ سے ہی تعلق جو ہے وہ جوڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. اب تیسری مثال یہودیوں کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی اور پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں جو گائے کا واقعہ ہے، کہ وہ لوگ سوال بہت کرتے تھے اور خود پیارے رسول کے سامنے بھی ایسے سوالوں کو پیش کرتے تھے کہ پیارے صحابہ جب وہ سوال پوچھیں تو پھر کیا ہے کہ خام خواہ جو ہیں وہ بھی جو ہیں کٹ حجتیاں کریں. اور بہت زیادہ سوال کرنا اور بار بار سوال پوچھنا، کیلو پال کرنا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. تو سوال کر کے وہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کرتے کہ اپنے نبی سے پوچھو، یہ بھی پوچھو اور یہ بھی پوچھو اور یہ بھی پوچھو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ یہودیوں کی تو عادت رہی ہے کہ منہ شگافیاں کرنا اور مسلسل سوالات کرنا اور مطالبات کر کے تنگ کرنا. اور یہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں جو عمل نہیں کرنا چاہتے، جن کے اندر اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے. لا یعنی بے مقصد سوالات کرنے سے پرہیز کر دیا گیا. سورۃ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 101 میں فرمایا، مسلمانوں اپنے رسول سے ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے. है। तो यहाँ पर भी अब क्या कहा गया कि अम तुरीदूना अन तसलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, फिर क्या तुम अपने रसूल से उसी किस्म के सवाल पूछना चाहते हो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे गए थे, है ना। अपने रब से पूछ कर बता, गाय के वाक्य को आप याद कर ले, कितने सवाल थे ना। फिर इसी तरह से वो एक सहाबी थे ना, सहाबा की मैं भी थी, प्यारे रसूल ने फरमाया कि मुसलमानों तुम पर हज फर्ज कर दिया गया, तो एक सहाबी ने उठकर पूछा क्या हर साल, आप खामोश थे, फिर पूछा हर साल, फिर आप खामोश थे, फिर तीसरी दफा क्या हर साल, आपने कहा कि अगर मैं कह देता कि हर साल तो फिर तुम पर हज जो है वो फर्ज हो जाता है ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि बहुत बातें करना, बहुत सवालात पूछना क्या है कि खाम खा अपने लिए मुश्किलात जो है वो पैदा करना है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बार बार मतनबे किया कि किलो काल और बाल की खाल उतारने की वजह से पिछली कौमें तबाह हुई, लिहाजा तुम ऐसी बातों से परहेज करो जिन बातों को अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं छेड़ा, इनमें खाम खा कुरेद ना किया करो। तो यहाँ पे भी यही बात है कि तुम अपने रसूल से ऐसे ही सवाल पूछना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे गए। وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, और जो कोई ईमान के बदले कुफर ले ले, जो कोई ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल ले तो राह रास्त से भटक गया। فَقَدْ ضَلَّ, ضَالِّين से है तो गुमराह हो गया, सवा السبيل उस रास्ते से जो बराबर है, अदल वाला रास्ता है। आप देखें कि रोटी खाते हैं ना, रोटी का दरमियान बड़ा अच्छा होता है, अकड़ा भी नहीं होता और नरम भी होता है ना, और इसी तरह उम्र देख लें, एक बचपन है और एक बुढ़ापा है, दरमियान में जवानी है, जवानी अच्छी लगती है ना। मौसम को देख लें, गर्मी है और सर्दी है, बीच में क्या आया, बहार आ गई, बहार अच्छी लगती है ना। तो मोतदिल होना, तवाजुन होना, दरमियानी रविश, ये सबसे अच्छी है, ना बहुत जल्दी ना बहुत आहिस्ता, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, फकत दल्ला सवा असबील, जो दरमियानी रास्ते से हट गया, तो दरमियाना रास्ता इस्लाम का रास्ता है जो बेहतरीन है। यहूदी क्या हुए कि वो हद से आगे बढ़े, ईसाई क्या हुए कि उन्होंने तफरीत की, यहूदियों ने अफराद किया आगे बढ़े और ईसाइयों ने तफरीत की कम किया, रहबानियत इख्तियार कर ली, वो पीछे हट गए। तो इस्लाम में क्या है, ना अफरात है ना तफरीत है, बल्कि क्या है, सवा सबील, दरमियानी रास्ता है, सीधा रास्ता है, ऐसा कुशादा और खुला रास्ता है जिसपे इंसान आसानी से चल सकता है। लेकिन अगर कोई ईमान को छोड़कर कुफर ही लेना चाहे, ईमान के बदले में कुफर लेना चाहे, तो फिर क्या कहा किया जाए, फकत दल्ला सवा सबील, कि वो सीधे रास्ते से भटक ही गया। बड़े ही अफसोस की बात है। तो यहाँ पे क्या असूल निकलता है अमल के लिए, के बहुत सवालात नहीं करने चाहिए, बहुत बातें नहीं करनी चाहिए, सीधी साधी बात जो समझ में आ रही हो उनको ले लेना चाहिए। और जैसे नासिख और मनसूख, नासिख जो आयते हैं ना उनके भी पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, वो नासिख क्यों हुई, इसी तरह जो आयाते मुश्तबेहात हैं उनके भी पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, जो मोहकमात हैं उन पर ईमान लाकर अपने अमलों को मजबूत करना चाहिए, ईमान को मजबूत करना चाहिए। अच्छा, अब फिर आगे जो है, फिर इनकी एक और साजिश जो है उसको उससे पर्दा हटाया जा रहा है। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादे ईमानिकुम कुफ्फारा, अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाएं। ऐसा क्यों चाहते थे अहले किताब कि मुसलमान जो हैं वो ईमान से हट जाएं, वो कुफर की तरफ चले जाएं, इसकी क्या वजह थी? इसकी सबसे बड़ी जलन और सबसे बड़ी जो हसद और गुस्सा था वो ये था कि नबी हम में क्यों नहीं आया, नबी उम्मी, आखिरी नबी, खात्मन नबीयीन जो थे वो इनमें पैदा क्यों नहीं हुए। तो वो क्या करते थे के मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों और बहानों से इस्लाम से दूर करते थे, मुसलमानों की कुव्वत को कमजोर करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुसलमानों, इनका जो बातिन है ना, इनका जो अंदर है, इंटरनल है, जो इनके अंदर बुग़्ज़ पाया जाता है, जो हसद पाया जाता है, तो उसको समझो اور ان کے ظاہر کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کرو، ان کے رد عمل کو دیکھ کر مشتعل نہ ہوا کرو، ان سے بحثیں نہ کیا کرو، ان کے ساتھ اپنا وقت نہ ضائع کیا کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. کیا فرمایا؟ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں، تم دین کو ایمان کو چھوڑ دو. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ حسدن، حسد کو آپ سرکل کر لیں، حسدم عند انفسہم، جو حسد ان کے نفس میں پایا جاتا ہے. انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، اس کے بعد جو ان کے نفسوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں. لوگوں، حسد بڑی بری چیز ہے، یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النبی قال ایکم بالحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور روایت ہے ابو داؤد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کہ بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے کہ آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی اللہ کا فضل ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی ہنر ہے، دولت ہے، جو بھی دوسرے کے پاس ہے اور ایک کے پاس نہ ہو، تو اس کو دیکھ دیکھ کر اپنا ذہنی توازن خراب کرنا اور کہنا کہ اللہ تو اس کا مجھے نہیں دیا تو اس کو بھی محروم کر دے، اس کو ہٹا دے، کس طرح اس کا ختم ہو جائے. اسی لیے سورۃ ناس میں کیا ہے نا، کہ جو حسد کرنے والے ہیں اس کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، ہے نا، کہ جب وہ حسد کرے. سورۃ فلق میں، ہاں ناس میں نہیں بلکہ فلق میں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فاعفوا واصفحوا، اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو. فاعفوا واصفحوا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ معاف کر دینا، درگزر کرنا، اور ان کی برائیوں کو خاطر میں ہی نہ لانا، دل میں خیال تک بھی نہ لانا. تو اس سے ہمارے لیے کیا اصول ملتا ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اہل کتاب کی جو شرارتیں ہیں، یہودیوں کے جو باتیں ہیں، یا وہ لوگ جو ہیں مختلف اوقات میں مختلف طریقوں اور ہیلوں سے مسلمانوں کو جو تنگ کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، اور ان پر اسلام پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل کر دیتے ہیں، دھوبر کر دیتے ہیں، تو ایک طرف تو ان کی جو عملی روش تھی اس کو بتایا گیا، دوسری طرف مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم جو ہے کیا کیا کرو، معاف کیا کرو اور درگزر کیا کرو، اور اس کو دل میں بھی نہ لایا کرو. تو اب یہاں پہ عمل کے لیے کیا اصول مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے؟ کہ یہودیوں کی شرارتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنے اوپر غور کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، پریشان ہونے کی بجائے یہ غور کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. فاعفوا واصفحوا، کہ انہیں جو ہے وہ معاف کرنا ہے اور درگزر سے کام لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بھی جواب میں جو ہے کوئی ایسے ہیلے یا فتنے یا شرارتیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دو. اور دوسری طرف ہمارے لیے کیا عملی زندگی میں سبق ہے؟ کہ ہمیں جو ہے، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ایک لمبا وسیع جو ہے وہ دائرہ ہے، بہت سے دائرے ہیں، انسان جو ہے حقوق العباد کے دائروں میں جو ہے وہ بندھا ہوا ہے. کہیں والدین کے حقوق ہیں، تو کہیں شوہر کے ہیں، تو کہیں بیوی کے ہیں، تو کہیں بچوں کے ہیں، تو بہن بھائیوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، معاشرے کے ہیں، ارد گرد ایک تسلسل ہے حقوق العباد کا نا. اور اس میں کیا ہے کہ کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھیں، کتنی ہی جو ہے وہ احسان کے درجے کی نیکی کی کوشش کریں، پھر بھی کیا ہوتا ہے، جہاں دو برتن ہوتے ہیں نا، ان میں ایک کھنک پیدا ہوتی ہے، ان میں ایک آواز آتی ہے. جب آپ ان کو دھو کر رکھتے ہیں، ویسے بھی ساتھ رکھتے ہیں، تو آواز آتی ہے. है ना, एक शोर होता है। तो जहां भी दो लोग या ज्यादा लोग मिलकर रहते हैं तो आपस में एक दूसरे से ज्यातियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी इंसान जो है वो ज्यातियां करता है। और कभी ये ज्यातियां हमारी तरफ से होती हैं, कभी दूसरे की तरफ से होती हैं। तो ऐसे में क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए? फाफू वस्फहू। और बाज़ुकात ये ज्यातियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इंसान जो है वो कत्ल गारत तक पे आ जाता है कि उसको कत्ल ही कर दिया, कि उसने मुझे मेरा हक नहीं दिया। बाज़ुकात क्या है कि इंसान बोलता नहीं है, रूठ जाते हैं। बाज़ुकात लोग कतअ रहमी का ऐलान कर देते हैं, उनको विरासत से महरूम कर देते हैं। हालांकि कोई इंसान दूसरे को विरासत से महरूम नहीं कर सकता, विरासत का हक तो अल्लाह का मुकर्रर करता है ना, है ना ये बात। तो कि कभी मिलना छोड़ दिया, कभी कतअ ताल्लुकी कर ली, कतअ कलाम कर लिया कि बात ही नहीं करनी, चेहरा ही नहीं देखना, मैयत पे नहीं जाना, कोई वफात हो गई, शादी पे नहीं बुलाना, खुशी पे नहीं बुलाना। और फिर उसमें क्या है कि ये गुस्सा और ये नफरत इतनी शदीद होती है कि किसी भी तरह जो है इंसान जो है वो माफ कर देना, कंप्रोमाइज करना, चलो जाने दो, चलो रहने दो, इस पर जो है ना वो राजी नहीं होता ना। कभी अना आड़े आती है, कभी खुदी जिसको कहते हैं वो आ जाती है, और कब अल्लाह के अहकामात और सब बातें सामने होती है, और कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि गलती मेरी है ना। कभी वालदैन की गलती होती है, और कभी बच्चों की गलती होती है, कभी शोहर की गलती होती है, कभी बीवी की होती है, कभी बहन की होती है, कभी भाई की होती है ना। तो कभी एक दोस्त की होती है, कभी दूसरे की होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान मुकम्मल है ना। तो मुख्तलिफ लोगों की गलतियां होती हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि गलतियां तो इंसान होने के नाते हो जाती हैं, उनको रूटीन नहीं बनाना चाहिए, रूटीन लाइफ नहीं कि गलतियों पे ही जिंदगी जो है वो गुजारने की प्लानिंग की जाए। कोशिश करनी चाहिए अपनी इस्लाह की और अपनी गलतियों को दूर करने की। इंसान होने के नाते जब गलतियां हो जाया करें तो आपस में अफ़्व दरगुज़र को रवाज देना चाहिए, गलतियों की माफी मांगना, और दूसरे जब माफी मांगे तो उनको माफ कर देना। और बाज़ुकात हम अकड़ जाते हैं, हम माफ नहीं करते ना, तो अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं है। इस सिलसिले में हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, हमने देखा कि आप यकायक हंस पड़े, यहाँ तक कि आपके सामने के दांत नजर आने लगे। हमने दांतों के नाम भी पढ़े थे ना, दवाहिक बहा का हंसना, आप हंस पड़े कि आपके सामने के दांत नजर आने लगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप किस बात पर हंस रहे हैं? सुभान अल्लाह, है कैसा खूबसूरत था उमर फारूक रजी अल्लाह का कहने का अंदाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि मेरी उम्मत के दो आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दोजान बैठे हैं, दोजान ऐसे बिछा कर पाइंट पलांती मार कर क्या कहते हैं, इनमें से एक ने कहा, मेरे रब मेरे भाई से मेरा हक दिलवाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपने भाई के साथ क्या करना चाहते हो, इसके पास तो अब कोई नेकी बाकी बची ही नहीं। वो शख्स बोला, मेरे रब अगर इसके पास कोई नेकी नहीं रही तो मेरे गुनाहों का बोझ उठाए। ये कहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाया, वो दिन बड़ा ही सख्त होगा, लोग इसके भी मोहताज होंगे कि किसी तरह इनके गुनाह ही हटा लिए जाए। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने मांगने वाले से कहा, जरा अपनी निगाह ऊपर उठाओ और देखो। इसने ऊपर देखा तो बोला, सोने के शहर और सोने के महल हैं, मोतियों से मुरस्सा है, मुरस्सा यानी डेकोरेटेड है। ये किस नबी के लिए हैं, किस सिद्दीक के लिए हैं, किस शहीद के लिए हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इसकी कीमत अदा करे। तो बोला, मेरे रब भला इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, तू दे सकता है। इसने पूछा, कैसे? आपने फरमाया, अपने भाई को माफ करके। तो बोला, मेरे रब मैंने इसको माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने भाई का हाथ पकड़ ले और इसे जन्नत में ले जा। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, अपने दरमियान सुलह सफाई रखो कि अल्लाह ताला मुसलमानों के दरमियान सुलह सफाई कराता है। तो ये बहकी की रवायत है। تو اس سے اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اتنی خوبصورت جنت اتنی جو کہ موتیوں سے سجی بھی ہوگی اور اتنے خوبصورت محلات جو سونے کے ہیں اور جو بہت ہی زیادہ پیارے ہیں تو کس کو ملیں گے؟ صدیق اور انبیاء اور شہداء کے علاوہ ان لوگوں کو جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں. اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ معافی کریں تو کتنی کریں, کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ کتنا معاف کریں نا, آخر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ, اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بتایا تھا پہلے کہ یہ غلطی نہ کرنا, ہے نا, پھر غلطی کی ہے, بتانے کے بعد اب چونکہ غلطی کی ہے تو اب میں جو ہے نا ہم سختی کرتے ہیں, ہے نا یہ بات. اب اس پر بھی آپ حدیث سنیں کہ رسول اللہ کے ایک صحابی آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں, میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی فرماتے ہیں, میں بھی انہیں مار لیتا ہوں اور برا بلا کہہ لیتا ہوں, ان کے اور میرے درمیان اس معاملے کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سزا دو جتنی وہ تمہارے ساتھ خیانت کریں, تمہاری نافرمانی کریں اور تم سے جھوٹ بولیں, اگر تمہاری سزا ان کی خطاؤں سے کم ہوئی تو ان کے ذمے تمہارا حق باقی رہے گا, لیکن اگر تمہاری سزا ان کی زیادتیوں سے بڑھ گئی تو تم نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس زیادتی کا قصاص بدلہ لیا جائے گا. وہ صاحب یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے اور چیخنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کیا ہو گیا, کیا یہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے؟ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا, جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. سورۃ انبیاء آیت نمبر 47. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ان صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں دیکھتا کہ اپنے غلاموں سے جدا ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ انسانوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے اور قیامت کے دن ہر حق کا اور ہر ظلم کا حساب ہوگا کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے اور کس نے کتنا ظلم جو ہے وہ کیا ہے. اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہی ہیں, تو کیا کرنا چاہیے کہ عفو درگزر کرنا چاہیے. اور عفو درگزر کرنا یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ وہ جنت جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے, تو اللہ وہ وسیع جنت کن لوگوں کو دے گا؟ جن کے دل وسیع ہوں گے, جن کے دل وسیع ہوں گے, جن کے دلوں میں وسعت ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے کہ صرف معاف ہی نہیں کرنا, وسفہ مٹا دینا ہے, مٹا دینا ہے. ہم معاف تو کر دیتے ہیں, کہتے پر دل سے بات نہیں جاتی. تو دل سے نہیں جاتی پھر وہ زبان پر آ جاتی ہے, جب زبان پر آتی ہے تو پھر معاملات پر اثر انداز ہونے لگتی ہے. نہیں, بس بہو ریز کر دیں, ان کو مٹا دیں. تو یہ ہے بات, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. تو اب یہاں پر جو فیصلہ نافذ کرنا ہے یعنی کیا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ کے حکم سے مراد یعنی بامرہ سے مراد جو ہے کیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جہاد کرنا. ابھی تو کیا کرو, فافو وسفہو, پھر یہ ہے کہ جہاد. تو آپ کو اگر آپ نے اسلامی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ پھر کچھ عرصے بعد ہی بنو نذیر کے لوگ نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کر دیے گئے اور بعد میں وہ جزیہ دینے پر مجبور ہوئے, اور پھر بنو قریظہ بھی قید ہوئے اور پھر قتل کر دیے گئے, اور ان کی عورتیں اور بچے جو تھے وہ لونڈی اور غلام بنا لیے گئے. تو یہ اس کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے کہ یہاں تک اللہ پھر اپنا فیصلہ جو ہے وہ لے آئے گا. اور عملی زندگی میں کیا کرنا ہے، عفو و درگزر سے کام لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مطمئن رہنا، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ رب العزت کے علم میں ساری باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے تو کسی کے عملوں کی اس کو سزا دے دے، اور چاہے تو اس کو معاف کر دے. قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لوگوں کی شرارتیں ہیں، ان کے ہیلے ہیں، ان کے بہانے ہیں، اسلام کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے، تو کیا ہے کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے اونچی ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اور اگر اللہ کسی کو فوراً سزا نہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ قدرت ہی نہیں رکھتا. یہ بات یاد رکھنا. کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور پھر اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو جو ہے ایک علاج بتایا گیا، اور بڑا خوبصورت علاج، اور وہ کیا علاج ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو. جب بھی لوگ باتیں کریں، اسلام کے خلاف باتیں کریں، اور مسلمان جو عمل کر رہے ہوں ان کے عمل کے اوپر جو ہیں وہ آوازیں کسیں، مذاق کریں، اور جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر ان کی کوششوں کا جواب اسی طرح دینا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل مکہ نے کیا کیا نہیں کہا، جادوگر کہا، ساحر، کاہن، مجنون، دیوانہ. ایک آپ تھے کہ ایک ہی لگن تھی، ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی شوق تھا، ایک ہی محبت تھی، ایک ہی فکر تھی کہ انسان ہدایت پا جائے. وہ محسن انسانیت تھے، وہ داعی اعظم تھے. نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح دیکھی نہ شام، ہے نا. بخار کی حالت میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. مکہ والوں نے دھتکار دیا تو طائف کا مشکل ترین سفر کیا، لیکن جب آپ کو لوگ ستاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نماز پڑھتے تھے، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. جب بھی آندھی آتی، پریشانی ہوتی، طوفان آتا، کوئی بھی مشکل ہوتی تو آپ دعائے حاجت پڑھتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو یہاں بھی مسلمانوں کو جو ہے روحانی اور اخلاقی تربیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مخالفین کی وسوسہ اندازیوں کا علاج کیا ہے. یعنی کہ تم بھی بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے لگو، تم بھی وسوسہ انداز بن جاؤ، تم بھی الوسواس الخناس مت بنو، بلکہ کیا کرو کہ تم جو ہے جماعتی حیثیت سے اپنے آپ کو بنیان مرسوس بناؤ. کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور آپ دیکھیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور نماز اور زکات جو ہے تمام دین کی بنیاد ہے، تمام تربیت اور اصلاح کی اساس ہے، اور تمام طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے. دوسری ساری چیزیں اس کے تحت آ جاتی ہیں. جب نماز انسان پڑھتا ہے تو کیا ہے کہ نماز انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے. نماز اللہ کے قرب کی نشانی ہے. نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے. اور یعنی نماز کیا ہے؟ وصال ہے، ملاقات ہے اللہ سے، وصل ہے. اور جب زکات دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مال کی محبت دبتی ہے، آخرت کی محبت ابھرتی ہے. انسان جو ہے وہ اس جو نقد دنیا ہے، اس دنیا فانی سے محبت کرنے کی بجائے اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور کیونکہ جو اللہ کے پاس جمع کروا دیا، پھر اس طرف دل متوجہ ہوتا ہے کہ میرا وہاں پہ بینک بیلنس کیا ہے. تو کیا کہا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور آگے بڑی ہی خوبصورت بات کہی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا، جو تم قدم آگے رکھو گے، جو تم عمل آگے بھیجو گے، جو تم عفو درگزر کرو گے، جو تم اللہ پر چھوڑ دو گے، جو دوسروں کے قصور معاف کر دیا کرو گے، جب تم نماز قائم کرو گے، لوگوں کی بری حرکات کی بجائے تم حسن سلوک کرو گے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم جو کچھ بھی، جو قدم بھی آگے اٹھاؤ گے، تمہارے دل کے اندر جو بھی نیک نیت اور ارادے ہیں، اف کے ساتھ ساتھ درگزر بھی ہے، فافو کے ساتھ وسفہو بھی ہے، تو کیا ہے کہ کیا ہوگا؟ لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے لیے ہے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، من خیر، نیکی میں سے، اس نے اعمال میں سے، الصالحات، باقیات میں سے، اور پھر وہ ملے گا کہاں؟ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں موجود ہوگا وہ، کیونکہ دنیا میں اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، بدلہ لیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یا کچھ بھی کرتے ہیں، یا زیادتی کرتے ہیں، تو وہ تو یہی ختم ہو گیا سب کچھ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے وہ ظلم کر لیں، بدلہ لینے کی بجائے ظلم کر لیں۔ اس لیے تو اس صحابی نے سارے اپنے نوکر اور غلام جو تھے ان کو آزاد کر دیا، اور رونے لگے، چیخنے لگے، کہ وہ وقت بڑا سخت وقت ہوگا، انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک عمل کا، ذرہ برابر کہیں سے نیکی ڈھونڈے گا۔ لوگوں، وہاں پہ ڈالر کی کرنسی نہیں چلتی، وہاں پہ درہم اور دینار کام نہیں آتے، وہاں سونا اور چاندی کام نہیں آتا، وہاں کوئی دوست اور رشتہ دار، شوہر اور بچے اور بیوی اور ماں باپ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیا ہوگا؟ تجدوہ عند اللہ، کہ جو عمل تم کرو گے وہ تم اس کو اللہ کے ہاں جو ہے وہ حاضر پاؤ گے، اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، حسن عمل کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یہ یاد رکھنا کہ جو بھی تمہارے عمل ہیں اللہ اس کو جو ہے وہ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے۔ بصیر، اللہ کے بصیر کے پہرے ہمیں اپنے عملوں پر بٹھانے چاہیے، دنیا کو پتہ نہ چلے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، تو اللہ تو دلوں کے راز اور دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں ان سب کو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، اللہ ساری باتیں جو ہے وہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جو ہے وہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا پھر عیسائی نہ ہو، ہے نا؟ تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے زبانی دعوے کیا تھے، ان کی جھوٹی آرزویں کیا تھی۔ تو اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جھوٹے دعوے اور جھوٹی آرزویں بیکار ہیں، یہ یہودیوں کی ہوں یا نصارہ یعنی عیسائیوں کی ہوں یا کسی بھی اور کی ہوں، کسی بھی کی ہو، مسلمانوں ہی کی کیوں نہ ہو، اخروی نجات کے لیے یہ دعوے کام نہیں آئیں گے، یہ جو ہے وہ آرزویں کام نہیں آئیں گی، وہاں پہ کیا چیز کام آئے گی؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، وہ ایسی خواہش کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی، وہاں کیا ہوگا؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہا جائے گا کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل، اپنی کوئی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ واقعی تمہیں جنت ملنے والی ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو، اور جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں کے ذریعے سرخروئی ہو جائے گی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل لاؤ، اور دلیل جو ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ دلیل تو قرآن سے ملتی ہے، اور کوئی ایسا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے جو قرآن کے خلاف ہو، ہے نا. جیسے اللہ رب العزت بھی یہ بات فرماتے ہیں نا سورۃ یونس میں, ما من شفین الا من بعد اذنی, تو کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ, ہے نا, کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ, اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی سفارش کی جا سکتی ہے, اس کے بغیر سفارش نہیں کی جا سکتی. پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ سورۃ نبا میں بھی یہ کہتے ہیں, سورۃ نبا میں بھی یہ بات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سفارش کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ دن لوگوں بڑا ہی سخت دن ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس دن فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے صف میں کھڑے ہوں گے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی بھی کلام نہیں کرے گا. اور اللہ کے دربار کا منظر کیسا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی صف میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کوئی بات نہیں کرے گا. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بول ہی نہیں سکتا. دوسری بات کیا ہے کہ الا من اذن, جس کو من اذن له الرحمن, جس کو رحمان کی اجازت دے, تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول ہی نہیں سکتا. تیسری بات کیا ہے, بات وہ کرے گا وقال صوابا, جو ٹھیک بات ہوگی, یعنی جھوٹی سفارش نہیں ہو سکتی. دنیا میں بھی قاتل کے مقدمے کو لڑنے کے لیے اور اس کو قتل سے بری کرانے کے لیے کوئی سچا اور عالم اور حافظ اور نیک شخص دنیا کی عدالت میں بھی نہیں جاتا, تو وہاں پہ نبی اور نیک لوگ کھڑے ہو کر کسی کے لیے, جو وہ شخص جنہوں نے آرزوؤں پر زندگی گزار دی, کھڑے ہو کر جو ہے وہ کوئی بھی سفارش جو ہے وہ ان کی نہیں کریں گے. پھر اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ آیت الکرسی جب آپ پڑھتی ہیں تو وہاں پہ بھی یہی بات جو ہے وہ ملتی ہے نا. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ہے کوئی جو سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر, اور اللہ کیسا ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کو خود یہ سب کچھ پتا ہے نا, تو یہ کیا ہے, تلک امانیہم, یہ ان کی آرزوئیں ہیں, لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. تو دلیل تو قرآن سے ہم نے دیکھ لی نا, دلیلیں, بغیر اجازت کے نہیں کوئی بول سکتا, سفارش کر ہی نہیں سکتا, بولے گا بھی وہ جو ٹھیک بولے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود جانتا ہوں کہ حقیقت ہے کیا. اور آگے پورا نچوڑ بتا دیا اہل کتاب کی شرارتوں کا علاج, تو یہ کہا تھا نا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور یہ بتایا تھا نا کہ فاعفوا واصفحوا واصفحوا, ہیں یہ بتایا تھا نا. اب آگے یہ بتایا کہ اے مسلمانوں تمہیں کرنا کیا چاہیے. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه, ہاں کیوں نہیں. تو اصل میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں گم کر دیں, سونپ دیں, اور عملاً نیک روش اختیار کریں. اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. فلا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ تین چار باتیں بڑی اہم ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ من اسلم, جو اسلم بن جائے, جو مسلم بن جائے, جو سر اطاعت خم کر دے, جو اپنے ظاہر میں اور اپنے باطن میں مسلمان بن جائے. اور مسلمان ہوتا کیوں کون ہے, ہر وقت ہر جگہ ہر بات ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے والا, خوشی میں بھی غمی میں بھی جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی, جنگل میں ہے کسی پارٹی میں ہے, دلہن بن کر بنتے وقت بھی, ہے نا. جیسے دلہن ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب نمازیں اس کا میک اپ خراب ہوگا, دلہن خود ہی سوچتی ہے اس کو اپنے میک اپ کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ظہر جا رہی ہے, عصر جا رہی ہے, مغرب جا رہی ہے. غم کا موقع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لو بھائی اب جو ہے وہ اتنا غم ہے, پھر ظہر عصر مغرب جا رہی ہے, اور پھر بہت سی اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو خوشی ہو یا غم ہو, کوئی بھی موقع ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تو اصل چیز کیا ہے؟ من اسلما، جو سر اطاعت خم کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. بخاری کی روایت. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم جو ہیں وہ سچے مسلمان بنتے ہیں، اچھے مسلمان بنتے ہیں، شعوری مسلمان بنتے ہیں، جیسے ہم زمانہ جہلیت میں ہم سے کوئی کمی بیشیاں ہوئیں، کوئی کوتاہیاں ہوئیں، لیکن جب سے اب سمجھ آ رہی ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی عہد کر لیتے ہیں کہ اب کوئی نافرمانی نہیں کرنی، تو پھر کیا ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، اپنے چہرے کو، اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی خوشیاں، اپنے غم، جس میں تیری خوشی نہیں اس میں میری خوشی نہیں، ہے نا. اور عامر عثمانی نے بڑی اچھی بات کہی کہ سر نیاز جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے، میری نظر میں وہی سر ہے سر عامر، جسے زمانہ کاٹ تو ڈالے مگر جھکا نہ سکے. کہ اللہ کی نظر، اللہ کے سامنے جو سر جھک جاتا ہے نا، پھر وہ کبھی بکتا نہیں ہے، وہ کبھی جو ہے وہ دبتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے. اور وہ سر جس کے اندر اسلام ہو تو اس کی قیمت تو زمانہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ تھا تو اس کی قیمت کتنی لگی تھی؟ 100 اونٹ لگی تھی. اور وہ کس کا سر تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا. وہ کس کا سر تھا؟ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر تھا. جب آپ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے تو اہل مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ کسی بھی حالت میں پکڑ کر لایا جائے، ان کا سر ہمیں ملے تو ہم پھر 100 اونٹ کا انہوں نے اعلان کیا تھا. تو لوگوں، اگر دنیا ایسے سر کی قیمت یہ لگاتی ہے، اور آج بھی لگتی ہے، انڈیا نے بھی جب کشمیر کا جہاد ہو رہا تھا تو ایک آدمی کے سر کی قیمت کئی لاکھ لگائی تھی، جو بہت ایسی نظمیں پڑھتا تھا جس سے لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا تھا. ہر دور میں یہ قیمت لگی، اس کا نام کوئی بھی ہو. تو یہ بہت قیمتی سر ہے، اور آپ سوچیں اللہ کی نظروں میں بہت قیمتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ من اسلم وجہہ للہ، کہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو. اور ہم میں سے ہم اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں پلکنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اوڑھنا چاہیے کہ نہیں اوڑھنا چاہیے، کیسے کپڑے پہنے، کیا کرے. جب دل اللہ کو دے دیا، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جب اللہ اور اللہ کے رسول پر اور کتاب پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، پھر اب تو ختم ہوگی ساری باتیں کہ دل کیا چاہتا ہے، اچھے کیسے لگتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے، فیشن کون سا ہے، حالات کیسے ہیں. اب تو ایک ہی بات ہے، نہ خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی، نہ خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی، خود ہی موجے لے چلی کشتی کو ساحل کی طرف. اب تو بس اپنا رخ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف کر لیا ہے. یہ بدن جو ہے، یہ چہرہ جو ہے، یہ سر جو ہے، یہ دھڑ جو ہے، یہ دل جو ہے، اب اللہ کو دے دیا ہے. اور اب تو صبر بھی کرنا ہے، اب تو شکر بھی کرنا ہے، اب تو بس جو بھی حالات ہے اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے؟ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دیں. اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. جو بات پتہ چل جائے کہ میرا یہ رویہ اور میری یہ حرکت اور میرا یہ عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، پھر ضرورت نہیں ہے کسی اور کے پاس جانے کی اور فتوے لینے کی. دل خود ہی بتا دیتا ہے کہ جب میرے اللہ نے منع کر دیا تو اب میں پھر ایسا اور کیوں کرنا چاہتی ہوں، اب مجھے میں ویسی ہی اچھی لگوں گی جیسی اللہ کی نظروں کو محسوس کرے. اللہ جس محبت سے ہمیں دیکھتا ہے اور جس پیار سے ہمیں دیکھتا ہے اس کو ہم محسوس کریں, اس کو بھول جائیں کہ ہم دنیا کے سامنے کیسے لگیں گے نا. تو پہلی چیز کیا ہے, من اسلم وجہہ للہ. یہ للہ کہنے تو ایک لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے نا, لیکن یہ پوری کی پوری ہماری زندگی پر حاوی ہے کہ للہ فلہ ہو جاؤ, اللہ کے لیے فنا ہو جاؤ, اب اللہ کے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, دوسری بات کیا ہے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور ہو وہ عملاً نیک رویش پر چلنے والا, ہو وہ احسان کے درجے کی نیکی کرنے والا. بعض اوقات ہوتا ہے نا, ظاہری طور پر بڑے اچھے مسلمان لگ رہے ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر اچھے مسلمان نہیں ہوتے, قولی طور پر اچھے مسلمان ہوتے ہیں, عملی طور پر اچھے مسلمان نہیں ہوتے. تو محسن کون ہے, احسان کے درجے کی نیکی کرنے والا کون ہے, کہ ظاہری بھی اور باطنی بھی, لفظن بھی اور مانن بھی, قولی بھی اور عملی بھی, ہر لحاظ سے ایسے حسن عمل کرنا کہ دل خوش ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے اور اللہ یہ اعلان کر دے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور ہو وہ احسان کے درجے کی نیکی کرنے والا. اس کے بارے میں ہمیں اور کیا پتا چلتا ہے کہ چہرہ اللہ کو دے دینا اور احسان کے درجے کی نیکی کرنا, اس کے بارے میں مفسرین اور کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کا حکم ماننا اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ماننا, تو یہ ہے احسان کے درجے کی نیکی, کہ انسان اپنا آپ دل و جان سے اللہ کے سپرد کر دے اور اسی طرح اطاعت کرے اور فرما برداری جو کہ دین اسلام پیارے رسول لے کر آئے, اور انسان کیا کرے کہ جو بھی عمل کرے تو نجات اخروی کے لیے, جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ صرف نیکی کا ارادہ نہیں, صرف کلمہ پڑھنا نہیں, صرف باتیں نہیں, بلکہ حسن عمل کرے, اور جو حسن عمل ہو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ہم بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بھی اچھا لگتا ہے, یہ بھی اچھا لگتا ہے, لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس طرح بندگی کا حق ادا کرنا ہے کہ جو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ان کی سنت کے مطابق, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, ہے نا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, پھر بھی حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا, تو یہ اہم بات ہے. پھر اس کو ملے گا کیا, نمبر تین, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, اس کے لیے آسمان و زمین سے بڑھ کر جو ہے وسیع جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. اس کا اجر دنیا نہیں دے سکتی, اس کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی دے گا, ہے نا. تو ضروری ہے کہ جو ہے وہ اسلمہ, پھر محسن اور پھر اجر, ان کا لنک ہے. پھر اگلی بات ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کے لیے رنج کا کوئی مقام ہے. اور جب دل اللہ کو دے دیا, جب جسم اللہ کو دے دیا, جب اللہ ہی سے دوستی کر لی, تو پھر اب کس چیز کا غم, اب پھر کس چیز کی پریشانی, ہے نا. اب تو اللہ ہی جو ہے وہ ہمارے سارے مسائل کو حل کرے گا, اب اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں دنیا بھی دے گا اور انشاءاللہ آخرت بھی دے گا. اب تو کوئی غم ہی نہیں رہا, اور کیا ہے کہ اصل غم کیا تھا, کہ ہم اللہ کے بن جائیں. تو جب اللہ کے بننے کے لیے قدم اٹھا لیے اور اس کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی, تو سارے غم جو تھے وہ ختم ہو گئے, سارے غم ختم ہو گئے. غم زندگی, غم بندگی, ایک ہی کیا غم ہے, غم زندگی, غم بندگی, غم جاویدہ, غم دو جہاں, میری ہر نظر تیری منتظر, تیری ہر نظر میرا امتحان ہے, یہ ہے میرا اور آپ کا امتحان. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک.